الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين. सूरह अल आराफ आयत नंबर 54 से 72 तक आज करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं अब तफसीर इन आयात की।
आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला जो इस सूरत को मैंने आपको बताया था ना, सूरतुल आराफ क्या है, इसमें तज़कीर भी अय्यामिल्लाह है, यानी अल्लाह के दिनों से तज़कीर करना, ठीक है, वो है। और वो किस तरह होती है, अय्यामिल्लाह कौन सी हैं, जिन दिनों में कौमों के ऊपर बड़े बड़े अजाब आए, वो अय्यामिल्लाह है ना, वो दिन जो जो उनके लिए बहुत बिग डेज थे, वो ख़त्म हो गई कौमें, वाइप आउट हो गई कौमें। तो वो हम इंशाअल्लाह ताला, ये एक रुकू है, इसके बाद पहले रुकू के बाद हम ये जो दूसरे दो रुकू पढ़ेंगे इस नूह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम की कौमों के बारे में पढ़ेंगे, और तस्कीर कैसे की गई हमें भी अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों के साथ हमें कैसे तस्कीर की गई वो देखेंगे हम। लास्ट सबक में हमने जो पढ़ा था ज़र्रे के बराबर नेकी, तो आपने सोचा कि ज़र्रे के बराबर नेकी क्या होती है? पूरा वीक मैं ये सोचती रही हूँ कि ज़र्रे के बराबर नेकी कौन कौन सी हो सकती है, इसलिए कि ज़र्रे ज़र्रे को हमने इकट्ठा करना है। बाज़ दफ़ा हम बड़ी बड़ी नेकियों के पीछे तो भागते हैं, लेकिन कई ज़र्रे हमारी नज़रों के सामने होते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उनको कोई नेकी समझते ही नहीं है ना, ठीक है, हम उनको समझते हैं कि ये बस तो ऐसे ही, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कोई ऐसा काम नहीं है। तो चंद एक चीज़ों का मैं आपको बताना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पे आप सड़क पे जा रहे हैं और आप किसी को रास्ता दे देते हैं, ये भी एक ज़र्रे बराबर नेकी है। किसी को हॉर्न नहीं बजाते, कोई आपके आगे एकदम आ गया, ये भी ज़र्रे बराबर नेकी है। रास्ते में चलते हुए लोगों का, दूसरे लोगों का ख्याल करते हैं, ये भी ज़र्रे बराबर नेकी है। कोई आप कहीं जाते हैं और किसी के लिए आप दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि वो चला जाए, ये भी ज़र्रे बराबर नेकी है। आप लाइन में खड़े में किसी को आगे जगह दे देते हैं कि आप पहले ले लीजिए, ये भी ज़र्रे बराबर नेकी है। आप सालन का डोंगा किसी के सामने कर देते हैं, ये भी ज़र्रे बराबर नेकी है। आप बाथरूम जाते हैं और उसको साफ छोड़ के आते हैं किसी के लिए कि कोई बाद में आए, ये भी ज़र्रे बराबर नेकी है। किसी ने आपको कहा ज़रा पंखा चला देना, ये भी ज़र्रे बराबर नेकी है। अच्छा ज़रा पर्दे आगे कर देना, ये भी एक ज़र्रे बराबर नेकी है। क्या ये मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। अरे ये ऐसी छोटी छोटी नेकियाँ जिसमें कोई एफर्ट नहीं है, कोई भी एफर्ट नहीं है, मगर हमारी बेतवज्जही की वजह से, क्योंकि हम अटेंशन नहीं देते ना, तो वो हम उनको स्किप कर जाते हैं, मिस कर देते हैं। हम बस बिग बिग नेम्स को, कि बस कुरान को पढ़ना ये एक नेकी है, नमाज को पढ़ना ये एक नेकी है, किसी की पर्दापोशी कर देना ये भी एक ज़र्रे बराबर नेकी है। अरे हम कितनी सारी ऐसी नेकियों के मौके को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उनको पर तवज्जो नहीं देते। तो हमारे पास मौके हैं, अल्लाह ताला हमें वो नज़र भी दे दे कि हमें नेकियां नज़र आने लगें और हम उनको कर भी पाएँ। तो इंशाल्लाह आपने पूरे हफ्ते आपने भी अब सोचना है कि कौन कौन सी ज़र्रे बराबर नेकियां जो मैं जमा कर सकती हूँ अपने लिए, जिनमें मेरी कोई एनर्जी नहीं लग रही, कोई ऐसी एफर्ट नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा मेरा, पर वो ज़र्रे छोटे छोटे ज़र्रे हैं, क्यों ना इन ज़र्रों को जमा करके एक ढेर बना लूँ अपने लिए। और कोई पता नहीं है कौन सा ज़र्रा ऐसा हो जिसकी ज़रूरत मुझे क़यामत के दिन पड़ जाए। तो हमें तो वहाँ पे पता ही नहीं है कि हमें कौन सी नेकी किस वक़्त अशद ज़रूरत उसकी पड़ जाए कि वो उस एक नेकी की कमी की वजह से हम कहीं जन्नत से महरूम ना रह जाए, हमें कहीं आराफ पे खड़ा ना होना पड़ जाए, या खुदा ना खास्ता कहीं ये ना हो कि एक नेकी की कमी की वजह से जहन्नुम में जाना पड़े। तो इसलिए नेकी के किसी मौके को छोटा ना जाने, हमें हर एक नेकी की ज़रूरत है, हम बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। और पता नहीं है बड़ी बड़ी नेकियां तो अल्लाह ना करे कहीं ज़ाया ना हो जाए, بڑی بڑی نیکیوں میں تو بہت چانس ہوتا ہے ریا کاری کا، چھوٹی چھوٹی کئی نیکیاں کر کے آپ راستے سے ٹیشو اٹھا دیتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے. آپ کہیں جاتے ہیں اور اپنے جوتے صحیح کر کے رکھ دیتے ہیں، کوئی گر نہ جائے یہاں سے، یہ بھی ایک نیکی ہے. آپ کسی کو کرسی دے دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک نیکی ہے. آپ کسی کو جگہ دے دیتے ہیں کہ آ جائیں، جگہ تنگ ہے لیکن آپ نے اس کے لیے جگہ بنا دی کہ آ جاؤ آپ بھی اب بیٹھ جاؤ، یہ بھی ایک نیکی ہے. سبحان اللہ، نیکیوں کے بہت سارے مواقع ہیں. اگر جب ہم مین ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان مواقع کو چھوڑ دیتے ہیں، مجھے کیا پڑی ہوئی ہے، میرا کوئی کام ہے یہ؟ ہاں کام تو آپ کا نہیں ہے، لیکن ہاں ایک موقع تھا جو آپ نے ضائع کر دیا. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی آیتیں دیکھتے ہیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے 72 تک. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے. تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. رب کون ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو کہا جائے تمہاری ماں یہ ہے، نام لیا جائے یہ تمہاری ماں عائشہ ہے، تمہاری ماں فاطمہ ہے. یہاں پہ رب کا انٹروڈکشن بتایا گیا. کون ہے رب؟ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے وہ تو سمجھے نا. رب جی تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا مالک ہے، اونر ہے تمہارا، ماسٹر ہے تمہارا، جو تمہارا مدبر ہے، جو تمہیں سسٹین کر رہا ہے، مینٹین کر رہا ہے، چلا رہا ہے، پال پوس کے بڑا کر رہا ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے، وہ ہوتا ہے رب. تو پتہ ہے تمہارا رب کون ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے، صرف اللہ. کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بھی تو پیدا کیا، وہ اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا. اور آسمان صرف یہ نہیں جو ہم کہیں کہ یہ آسمان، یہ جو نیلا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، آسمانوں سے مراد کیا ہے؟ جتنے آسمان اور جتنے اس میں ستارے، سیارے. آج ہم جتنا زیادہ سائنس کو میں آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو ہم اس چیز کو اور سبحان اللہ قرآن کو بھی سمجھیں اس طرح سے، جو سائنٹیفک ہمارے پاس فیکٹس آتے ہیں تو ان کی مدد سے ہم قرآن کو بھی مزید ڈیپتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ السماوات میں کیا کیا ہے. اور جب آج بے تحاشا سٹارز اور گیلیکسیز اور اتنی چیزوں کا ہمیں بتایا جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی. اس نے وہ سارے پیدا کیے، بے شمار ستارے سیارے جو گھوم رہے ہیں وہ سب اس نے پیدا کیے، اور تمہاری زمین کو بھی اس نے پیدا کیا، اسی نے تمہیں پیدا کیا. تو اب کوئی پوچھے کہ تمہارا مالک کون ہے، تو اللہ ہے، وہ والا اللہ، وہ اللہ جس نے سب کو پیدا کیا. کوئی اور نہیں مالک تمہارا، کوئی اور نہیں چلانے والا، اور کوئی اور نہیں تمہیں پالنے پوسنے والا. اور کتنے عرصے میں پیدا کیا؟ فی ستتی ایام، ستہ ایام میں، چھ دنوں میں، سکس ڈیز میں اس نے پیدا کیا. اچھا اب انسان سوچتا ہے چھ دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کن سے بھی پیدا کر سکتا ہے، تو کیوں اللہ نے چھ دنوں میں پیدا کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سوچیں بتائیں. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا تھا، اور وہ یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک کن کہہ کے پیدا کر سکتا ہے، ایک قلم البصر، اس کا ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار میں نا اس کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، تو وہ پیدا کر سکتا تھا. لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سارے آسمان و زمین، اس سارے یہ جو یونیورس ہے، اس کو سکس ڈیز میں پیدا کرے. حکمت اس کے اندر کیا ہے؟ تاکہ انسان کو بتائے، تعلیم دے، تدریج کی، تدریج، سٹیپ بائی سٹیپ یہ سکھایا گیا کہ سٹیپ بائی سٹیپ کسی کام کو کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور و فکر اور وقار و تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ جلد بازی نہ کرو، تدریج، ہر پہلو میں غور و فکر کرو. ہر پہلو میں سوچ سمجھ کے چلو، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو۔ جلد بازی سے دیکھیں اکثر کام خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ایک کھانا ہی بناتے ہیں، روز بناتے ہیں، اگر آپ بس ابھی گوشت کچا ہی ہے تو سارا کچھ آپ نے ڈال دیا، سب کر کے ایک منٹ میں چولہا بند کر دیا، کیا چلے گا وہ، کھایا جائے گا وہ؟ نہیں، تدریج سے کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں سلو کوکنگ کے ساتھ جو کھانا پکتا ہے وہ مزیدار ہے۔ تو اگر آپ نے تیز آگ کر کے ادھر جلایا ادھر جلایا، بس کام ختم ایک منٹ، وہ نہیں، وہ کام کبھی صحیح نہیں ہوتا، پشیمانی ہوتی اس پہ۔ تو غور و تبر، سہولت کے ساتھ جو کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہم ایوری ڈے جب اپنی کوکنگ کرتے تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں نا یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی 6 دنوں میں یہ بنایا اور ہمیں تعلیم دے دی تدریج کی۔ اب یہ 6 دن کون سے ہیں؟ 6 دن، اب اس وقت تو سورج چاند، سورج نہیں تھا نا، یہ زمین تھی۔ ہم تو 6 ڈیز کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ سورج کی زمین کی گردش سے نا، کہ یہ 6 دن ہوتے۔ تو 6 دن کا تو ابھی، دنوں کا تو حساب ہی نہیں تھا، سورج تو ابھی بنا ہی نہیں تھا۔ کون سے 6 دن ہیں؟ یہ دن کی مقدار کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ 6 دن سے مراد ہے اتنا وقت اور زمانہ جس میں 6 دن رات اس دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تو اب بنے ہیں نا، بعد میں بنے ہیں جب سورج چاند آیا، اس لیے یہ 6 دن وہ ہیں جو اللہ کے ہاں کے 6 دن ہیں۔ اور اللہ کے ہاں کا تو ایک دن بھی ہمیں بتایا گیا کہ جیسے تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، اور 50,000 سال کا بھی آیا ورڈ کہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہ بھی قرآن میں آیا۔ تو یہاں پہ پھر 6 دن سے مراد کیا ہے؟ مجاہد کا قول یہ ہے کہ آخرت کے 6 دن، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب پتہ نہیں لاکھوں سال لگے ہیں یا کتنے برس لگے ہیں، واللہ اعلم۔ اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنڈے سے شروع ہوا اور جمعے کو ختم ہوا، جو ہمارا سنڈے ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کے بھی روایات آتی ہیں اس میں۔ اور یوم السبت، جس کو یہ سیٹرڈے کا دن، جس کو یہ یہودی بہت مناتے ہیں نا، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، تو وہ اس سب اسی لیے نام رکھا گیا کہ اس پہ کام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی بھی روایات آتی ہیں۔ پھر ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ استوا کا معنی میں نے کیا بتایا آپ کو، معنی کیا ہے اس کا؟ قائم ہونا۔ اور عرش کیا ہوتا ہے؟ رائل تھرون کو کہتے ہیں، شاہی جو تخت ہو اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے اور وہ عرش کے اوپر کیسے قائم ہوا، یہ ہماری عقل اور سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ آیت آیات متشابہات میں سے ہے، اور آیات متشابہات کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پڑھا تھا نا، پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض جو جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے وہ ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور ان آیات کے پیچھے جتنا مرضی آپ پڑھیں، جتنی مرضی کھوج لگا دیں، آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جان ہی نہیں سکتے کیفیت عرش کی، نہ اللہ تعالیٰ کے قائم ہونے کی، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم پھر ان آیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ جیسے فرمایا ویسے ہی ہوگا، بس۔ کچھ اس کو آگے ایکسپلینیشن اس کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی اس کی ایکسپلینیشن کو پوچھنا چاہیے کسی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایسا کبھی سوال نہیں کیا متشابہات کے بارے میں۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی کسی اگر مخلوق کے ساتھ، خدا نہ خواستہ، کوئی تشبیہ دیتا ہے کہ جی اللہ کا عرش ایسا ہے جیسے فلاں کا عرش ہے اور فلاں کا تھرون ہے، یا جیسے تم نے وہ چیز دیکھی ہے ویسے ہے، تو یہ کفر ہے، کفر ہے۔ یہ اتنی اس کے بارے میں سخت بات کی گئی، تو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ کوئی مخلوق میں چیز، نہ تو اللہ تعالیٰ کو تشبیہ ہم دے سکتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، نہ ہم اس کے عرش کی تشبیہ کچھ دے سکتے، سوائے جو ہمیں حدیث میں بتا دیا گیا، بس ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس طرح ہے، لیکن ہماری عقل میں چونکہ آ ہی نہیں سکتا تو ہم نہیں اس کو کر سکتے۔ اب ایک آپ سمجھ لیں کہ چھوٹے بچے کو اگر آپ سمجھانا شروع کر دیں کہ سورج ایسا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر ایسا ہے، یا سٹاک ایکسچینج ایسے چلتا ہے، تو بتائیں وہ سمجھ سکے گا کیا؟ نہیں سمجھ سکتا، اس کی عقل سے باہر ہے یہ چیزیں۔ اسی طرح ہماری عقل ایک نئے بچے سے بھی کم ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، ہماری عقل کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتی، تو پھر اس کی کھوج میں کیوں پڑنا؟ تو بس حق ہے یہ، صحیح یہ بات ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی سبق ملتا ہے آپ کو اس سے؟ دیکھیں اس سے یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے عمل سے تعلق نہیں رکھتی، ہم ان کے بارے میں سوال نہ کیا کریں، ایسے ہی بس، یعنی جو دماغ میں سوال آ جائے بس پوچھنے بیٹھ جائیں، اچھا وہ ابھی اس پر فرشتے کیا کر رہے ہوں گے، وہ کھانا کیا کھاتے ہیں، یا وہ کیا کرتے ہیں، یا وہ ابھی جا کدھر رہے ہیں، یا وہ کب پیدا ہوئے تھے، یا فلاں وقت میں، اچھا نوح علیہ السلام کی کشتی کی کیا لینتھ تھی اور وڈتھ کیا تھی اس کی اور ہائٹ کیا تھی؟ بھائی اس سے آپ کے عمل کا کیا تعلق ہے؟ بعض دفعہ قرآن کے اسٹوڈنٹ جب ایسے سوال کرتے ہیں نا، اس قدر یعنی مجھے بہت یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ ان کو ابھی یہی نہیں پتا کہ سوال کیا کرنا ہے. جو نئے نئے آتے ہیں وہ تو بالکل یہ سوال کرتے ہیں، لیکن جو قرآن میں اس کے علم میں آگے بڑھ جائیں ان کو زیب نہیں دیتا کہ ایسے سوال کرے. ابھی اس وقت نبی کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اپنی قبر میں بیٹھے کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ کھا رہے ہیں کہ پی رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جو بات بتائی جائے وہ عمل سے ریلیٹڈ اپنے اس میں سے سبق نکالیں، اس کے اوپر اپنا دماغ لگائیں، نہ کہ ادھر ادھر کے بس باتوں میں. شیطان ایسی باتیں دماغ میں ڈالتا ہے کہ نہیں یہ والے سوال کرو. تو اس لیے ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. امام مالک سے ایک آدمی نے یہ سوال کیا تھا کہ استوال العرش کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کچھ دیر سوچ کے پھر فرمایا کہ لفظ استوا کے معنی تو ہمیں پتہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا قائم ہونا اس کا معنی، اور اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کس طرح کی یہ وہ ہوگی، کیسے کیسا یہ ہے عرش کے اوپر استوا ہونا، کیسی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی ریالٹی کی کس طرح سے ہے، وہ اس کا ادراک، اس کو کمپریہینڈ انسان کی عقل نہیں کر سکتی. لیکن اس پہ ایمان لانا واجب ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ جو میں تو عرش کے اوپر نہیں ہوں، مجھے تو نہیں لگتا یہ بات، میں نہیں اس کو صحیح سمجھتی، یا میں مجھے نہیں جب سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میں نہیں مانوں گی اس کو، ایسے نہیں آپ کہہ سکتے. ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس کی متعلق کیفیت کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے، تو جو بھی آیات اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات کے متعلق ہو، ان کو جس طرح وہ آئی ہیں نا، اس طرح بغیر کسی تشریح کے ان کو اسی طرح ایمان لانا چاہیے. اب اللہ کے ہاتھ کا کبھی ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ایسے، تو اب ہم نہیں کچھ بھی کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیا کس طرح، نہیں جیسے ہمارے ہاتھ ایسے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہم نہیں کچھ تشبیہ دے سکتے، یہ کفر ہے. بس ہم نے بس سوچ لیا. اب اس کے اوپر اتنی اتنی بحثیں کی گئی ہیں، اللہ کا ایک ہاتھ ہے یا دو ہاتھ ہے، یا اور اس کے اوپر لوگوں نے فرقے بنا لیے کہ جی یہ کہتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے. کیسی باتیں یہ، مطلب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے ایسی باتوں میں کبھی نہیں آپ نے پڑھنا، بس اس کو ایسے ہی مان لینا. ہمیں تو خیر ہماری تو عقلیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہمیں عام چیزیں نہیں کہیں سمجھ آتی، تو یہ کیا سمجھ آئیں گے؟ اللہ ہم بہت بہت چھوٹی کمزور عقل کے مالک ہیں، ہمیں سوال کرنا ہی نہیں اس بارے میں. تو یہ اب ہمیں آیت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو وہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چھ دنوں میں پھر وہ مستوی ہوا عرش پہ. اچھا دیکھیں اب یہ بتانے کی کیا بات ہے، یہ ستہ ایام بتانے کی کیا بات ہے، کیا سوچتے ہیں آپ کے کیوں بتایا ہمیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں آپ کے گھر میں کسی نے آنا ہو نا، بہت کوئی اسپیشل مہمان ہو، آپ اس کے لیے کتنا اہتمام کرتی ہیں، کتنی تیاری کرتی ہیں، پھر وہ آتا ہے تو آپ کہتی ہیں پتہ ہے میں اتنے دنوں سے آپ کے لیے نا بس تیاری میں لگی ہوں، مجھے پتا تھا نا آپ نے آنا ہے. تو وہ جو مہمان ہوتا ہے اس کو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے، اتنا اہتمام اس نے میرے لیے کیا. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہارا وہ رب ہوں جس نے تمہارے لیے اس آسمان میں کتنے کروڑوں کروڑوں ستارے بنائے، اس آسمان کی چھت کو بنایا، تمہارے لیے زمین کو سجایا، اور اس کے لیے چھ دن تک اہتمام ہوتا رہا. چھ دن اگر آسمانوں کے لیے جائیں، چھ دن وہاں کے لیے جائیں اللہ کے ہاں کے، تو یعنی ہزاروں ہزاروں سال اس کا پریپریشن ہوتی رہی. کیوں؟ کہ انسان نے آنا یہاں، اس مہمان نے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ سب چیزوں کی تیاری کی اور اتنے دن تیاری میں لگائے. انسان تم قدردانی تو کرو کہ تمہارے رب نے کتنا ہی تمام کیا تمہارے لیے. یا تو ایک یہ تعلیم دینا ہے آپ کو تدریج کی, اور ایک آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے کتنی تیاری فرمائی. کیسا اس زمین اور آسمان, ورنہ کن کہہ کے بھی بتا سکتا تھا کہ بس کن کہہ کے اللہ نے کر دیا. آپ بھی ایک دن میں بھی کسی کے لیے بس دو چار چیزیں جلدی سے بنائی اور رکھ دی, لیکن آپ کیوں اتنے دن تیاری کرتی ہیں؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی, جس کا آپ کو خیال ہوتا ہے, اس کے لیے آپ واقعی دل سے اس کے انتظار کر رہے ہوتے, تو آپ اس کے لیے اتنی تیاری کرتی. وہی بات یہاں پہ ٹھیک ہے. یغشی اللیل النہار, ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو. یطلبوہ حثیثاً, پا لیتی ہے اس کو جلدی جلدی. یہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو. دن ایسے ہوتا ہے ایک دم بالکل روشن ہے, اور اللہ اکبر ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے اندھیرے کی چادر ڈال دی. آپ اس وقت آسمان کو دیکھیں, اتنی روشنی ہے کہ ہم اس روشنی سے مثال دیتے ہیں کسی چیز کی, بہت روشن چیز ہونا تو ہم کہتے ہیں دن کی طرح روشن, اتنی لائٹ ہے, اتنی روشنی ہے. اور چند گھنٹے میں ایسا ہو جاتا ہے اتنا سیاہ, اتنا کالا, اتنا کالا کہ ہم اس کی بھی مثال دیتے ہیں کہ رات کی طرح تاریک, رات کی طرح اندھیرا, گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے, ایک روشنی کی کرن بھی نہیں ہوتی. ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی رات کی چادر اوڑھ دی ہے اس کے اوپر, دن کے اوپر. جیسے آپ لیمپ کے اوپر کوئی تھک چادر رکھ دیتے ہیں نا کہ لائٹ نہ آئے, جیسے کسی نے اس کو ڈھانپ دی ہے. تو ڈھانپ دیا رات سے دن کو, دن کو کور کر دیا رات کے ساتھ. یطلبوہ حثیثاً, پا لیتی ہے اس کو جلدی جلدی, یعنی دونوں ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں, جلدی جلدی پاتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں, اگر آپ زمین کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف اندھیرا ہے, رات ہے, دوسری طرف دن ہے, اور اس کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ رات ادھر آ جاتی ہے, دن ادھر چلا جاتا ہے. جیسے دو بچے کھیلتے ہیں نا, ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ آگے وہ پیچھے, اس طرح وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے اس کے, اس کو ادھر وہ جاتا ہے تو وہ ادھر چلی جاتا ہے, دن ادھر چلا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں پاکستان میں اس وقت رات ہوگی, اب ہمارے یہاں دن ہے, جب ہمارا ہماری رات ہوگی ان کا دن ہو جائے گا. تو اس کے پیچھے اس کو فالو کر رہی ہے, دوڑ ہی چلے جا رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے پیچھے. اتنی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا گیا نا, لیکن نہ وہ اس کو کیچ کر سکتی ہے, ایک جگہ پہ دونوں نہیں ہو سکتے کہ رات اور دن ایک ساتھ مل جائیں. نہیں, وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے, مگر ایک ایک طرف ہوتا ہے تو دوسرا دوسری طرف ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ایک ہمارے لیے یعنی ایک سبق رکھا, کیسے مسلسل کام کر رہے ہیں, مسلسل چل رہے ہیں دن اور رات, جلدی جلدی. وہ رات جلدی کے ساتھ دن کو آ لیتی ہے, پھر دن ادھر کو چلا جاتا ہے, اور پوری زمین کے ایک سائڈ کے اوپر یہ ہو رہا ہے. ایک سائڈ پہ بالکل روشنی ہے, دوسری سائڈ پہ بالکل اندھیرا. اور اتنی جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں. تو مسلسل آپ دیکھیے چل رہے ہیں, مسلسل چل رہے ہیں, مسلسل کام ہے. اسے ابھی ہم دیکھتے ہیں سبق انشاءاللہ تعالی. وہ شمس والقمر, اور شمس سورج کو اور چاند کو, وہ نجوم اور ستاروں کو, مسخرات. مسخرات کیا ہوتا ہے کہ تسخیر کر دینا, یعنی کام میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو اپنے حکم کے تابع کیا ہوا ہے, وہ بھی امر ہی اپنے حکم کے ساتھ کام میں لگا دیا ہوا ہے کہ یہ انسان کے کام کریں. چل رہے ہیں نا, مسلسل چل کے یہ انسان کے لیے کام کریں نا. سورج نکل رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, چاند نکل رہا ہے, اس سے آپ کی فصلیں پک رہی ہیں اور اس سے اور آپ کے کام ہو رہے ہیں. سورج ایک وقت میں بہت گرمی کے ساتھ نکلتا ہے, سردیوں میں ٹھنڈ تھوڑا کم گرم ہوتا ہے, وہ اس وقت کے لیے وہ کام آپ کے آتا ہے. گرمیوں میں اس کا اور کام ہے, کئی فصلیں اس سے اگتی ہیں, اور کئی جگہ پہ جہاں پہ نہیں سورج پہنچتا وہاں پہ گرمیوں میں پہنچ رہا ہوتا ہے. ستاروں کو بھی انسان کے کام میں لگایا, وہ رات کو آپ کو راستہ دکھاتے ہیں سمندروں میں اور صحراؤں میں، اور آپ کے لیے خوبصورت ڈائمنڈس کی طرح چمکتے ہیں آپ کو، آپ کی نگاہ کو لذت دینے کے لیے. تو اس کو مسخر کر دیا، یعنی کام میں لگا دیا. تو مسخر کا مطلب سمجھیں، ہم معرفت کرتے تھے ان کو مسخر کر دیا کہ انسان کے لیے، بھی کیسے مسخر کر دیا، یعنی ان کو کام میں لگا دیا. اور کس کے حکم سے؟ اس کے حکم کے ساتھ، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ کام میں لگے ہیں. کیا سبق مل رہا ہے ہمیں؟ دن اور رات بھی چل رہے ہیں، سورج اور چاند اور ستارے بھی کام میں لگے ہیں. کیا، واٹ از دا میسج یو آر گیٹنگ؟ اس یونیورس سے آپ کو، اس کائنات سے آپ کو کیا میسج مل رہا ہے؟ یہ نمبر ون، کام کام اور کام، مسلسل کام. وہ ایسے نہیں کر رہے کہ کوئی چھٹی کر کے بیٹھ جائے، آج میں نے نہیں جانا کام پہ، میں تو اتنے دن سے کام کر رہا ہوں، مجھے چھٹیاں چاہیے. ایسے نہیں کر رہے، نہ سورج ایسے کرتا ہے، نہ چاند نہ تارے، نہ دن اور رات ایسے کرتے ہیں کہ اب میں نے نہیں جانا، میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا. مسلسل کام میں لگے ہیں. کائنات آپ کو سبق دیتی ہے مسلسل محنت کا، کام کرتے رہنے کا. جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا، دین کو دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے آئیں دین کے راستے میں لگیں، اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، تو ہم کس چیز سے سب سے زیادہ گھبراتے ہیں؟ مسلسل کام سے، کہ یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا. آئے ایک دو دن کا کام ہو تو ہم کر بھی لیں، یہ تو بس اب یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو. اس وجہ سے ہم کوئی کمٹمنٹ کرنے سے بھی گھبراتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے کمٹمنٹ کر لی تو کام مسلسل کرنا پڑے گا. نہیں، کائنات آپ کو میسج دے رہی ہے کہ کام مسلسل ہی کرنا ہے. کوئی بھی ان میں سے چھٹیاں کر کے نہیں بیٹھتا، لیکن ہمیں ہر وقت دھیان کس چیز پہ ہوتا ہے؟ چھٹی کب ہوگی، کب چھٹی ملے گی، کب ہو یہ کام سر سے ختم ہو اور ہم بس آرام کریں. نہیں، مومن کی چھٹی تب ہوگی جب اس کو جنت کا داخلہ مل جائے گا، تب ہوگی اس کی چھٹی. وہ بھی دنیا میں اسی طرح کائنات کے ساتھ چلیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا زمانے کے ساتھ چلو، جیسے زمانہ چل رہا ہے. تو زمانہ کیا، یہ کائنات ہی تو ہے، اس کائنات کے ساتھ چلیں. یہ آپ کو یہی تو سبق دے رہی ہے کہ مسلسل چلتے رہو، کام کرتے رہو، بیٹھو نہیں. انسان کتنا یعنی، اور دوسرا دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے. کام شاید آپ لوگ بھی آتے ہیں، ہم تو سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے بلکہ بیٹھنے کا. لیکن آپ دیکھیں کائنات کیا میسج دے رہی ہے، یہ کس چیز میں کام کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں، بھی امر ہی اس کے حکم کے ساتھ، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے میں نے، میرے پاس تو اب اپنا کام ہے، میں تو اب اس میں جائیں. نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس مطابق چلتے ہیں، اس کے مطابق کام کرتے ہیں. تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنے ہیں تمام کام، اور مسلسل کام کرنا ہے ہمیں. یہ کائنات کا سبق ہے آپ کے لیے، خاموش پیغام ہے آپ کے لیے، اس کو سمجھیں. دیکھو وہ جو کوئی سمجھ عقل نہیں رکھتے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے کام میں، اس کے حکم کے آگے چل رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ہم تو عقل اور سمجھ بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کام کرنے کی کیا اہمیت ہے. اور آج ہم نکمے ہو گئے نا، اور بس اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے کام کرنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے. اسی وجہ سے آج دین کا یہ حال ہو گیا، کوئی آگے نہیں آنا چاہتا، کوئی کام نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے. اس لیے کہ اس کے کام کرنے پہ کون سے کوئی پیسے ملتے ہیں، یا کوئی ہار پہناتا ہو، یا کوئی کچھ ہو. ہاں یہاں پہ کوئی واہ واہ ہونے لگے، کسی کا نام بڑا ہونے لگے، پھر دیکھنا سارے بڑے شوق کے اندر دوڑے آئیں گے، لیکن یہ میں کیا کام کروں، لو اس کے اندر تو کوئی نام ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں، اس لیے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا. وہیں ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہیں ہم کام کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں شاباشیں ہوں، واہ واہ ملے، شہرت ملے، لوگ ہمیں کہیں کہ واہ جی آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا. جو کام کرتے بھی ہیں نا، اکثر ان کے لیے، ان کو یہی ہوتا ہے کہ بس میری واہ واہ ہو جائے، میں آگے آگے ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نا میرے نمبر بن جائے. سورج اور چاند اور ستارے ان کو کون شاباشیں دے رہا ہے؟ کہاں پہ ان کے نمبر بن رہے ہیں؟ وہ بغیر کسی شاباشی اور بغیر کسی تھپکی کے کام کیے جا رہے ہیں کہ بس اللہ کا حکم ہے نا، اس لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں عقل اور سمجھ، حالانکہ ہم بہت رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو بے لوس ہو کے چلتے جائیں؟ ہم کیا دیتے ہیں سورج کو؟ کوئی فیس دیتے ہیں چاند کو، ستاروں کو کیا دیتے ہیں؟ کون سی پیمنٹ جاتی ہے آپ کی؟ بے لوس کام کر رہے ہیں، کوئی شاباشیاں نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی ڈگریاں نہیں ہیں، کوئی ان کے نام نہیں ہو رہے، ان کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا بات ہے کہ اللہ پہ ایمان ہوتے ہوئے، محبت کے دعوے کرتے ہوئے کہ ہمیں تو اللہ سے محبت ہی اتنی ہے، اس دین کی خاطر تو ہم جان دے دیں، فلانا کر دیں، اور اس کے بعد جب دین کے لیے وقت نکالنے کا ٹائم آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں وقت نکالو اس دین کے لیے، تو پیچھے ہٹ جاتے، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وقت نہیں ہم نکال سکتے، اور اس کے لیے کوئی کام کرنا تو ملے گا کیا؟ کوئی ایسے کام ہے، بہت ہی کم لوگ میں دیکھتی ہوں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کو جب کام دیا جائے کام کرتے ہیں اور خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، خاموشی سے، اور وہ پھر اپنا کام کر کے نہ ان کو کوئی دکھاوا ہے، نہ ان کے کام کا کسی کو پتہ چلتا ہے، کہ وہ خاموش بس اپنے کام میں لگے ہیں۔ کبھی میں سوچتی ہوں ان کے کام کتنے پیارے ہیں، اور کچھ لوگ بس ان کو یہ ہوتا ہے ہمارا نام لگ جائے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں کر رہی ہوں، اس کے پیچھے میں ہوں، آگے بڑھ بڑھ کے ہر چیز کے اندر وہ کریں گے کہ میں بس، میری میں جو ہے نا یہ سیٹسفائی ہو جائے۔ یہ دن اور رات دیکھیں ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی میں نہیں کرتا میں آگے چلا جاؤں اس سے، یہ کیوں جا رہی ہے؟ اب میں نے یہاں پہ دو دن رہنا، رات کیوں آ گئی اس کے بعد؟ رات کا ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہی نہیں، میرا ہی نام ہو یہاں پہ، نہیں، جو اللہ نے حکم دیا، جیسے حکم دی ویسے کر رہے ہیں۔ سورج نہیں کہتا میں کھڑا رہوں گا، میں نے نہیں جانا۔ تو یہ کائنات ہمیں بہت سارے میسج دیتی ہے، ان کو سمجھیں، ان کو سمجھیں، یہ میسج ہمارے لیے ہیں۔ اور پھر مسلسل اطاعت، اللہ تعالیٰ کی مسلسل اطاعت کر رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سورج کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی کسی دن ساؤتھ سے نکل جائے، کسی دن نارتھ سے نکل جائے، کسی دن جلدی جلدی چلا جائے، آج مجھے جلدی بہت ہے، کسی دن کہے میں لیٹ ہو گیا ہوں، آج مجھے کچھ کام تھے تو میں وہ نپٹانے میں لگ گیا، نہیں، اللہ کی اطاعت، اطاعت، فرما برداری، کتنی فرما برداری ہے، کروڑوں سال گزر گئے، یہ فرما برداری سے تھکتے نہیں؟ ہم تو چار دن کام کریں گے، اس کے بعد کہیں گے لو جی اب دیکھو آخر اور بھی تو ہماری چیزیں ہیں، ہم نے آخر دنیا کو بھی تو دیکھنا ہے کہ دنیا کدھر کو چل رہی ہے، ان کے ساتھ بھی تو ہم نے زندگی گزارنی ہے، آخر یہاں پہ دنیا میں رہنا ہے ہم نے، یعنی اب مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابھی ان کو بھی تو راضی کرنا ہے نا، اللہ کو تو بڑے دن راضی کر لیا، قرآن پڑھ کے اللہ کو تو راضی کر ہی لیا، اب ان کو بھی تو راضی کریں۔ ہم اطاعت سے تھک جاتے ہیں، اطاعت سے بھی چھٹی چاہتے ہیں، ایوری ڈے تو قرآن پڑھتے ہیں، اگر شادیوں پہ اور چاند راتوں پہ اللہ کو ناراض بھی کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ایوری ڈے تو ہم راضی کرتے ہی ہیں نا، ایوری ڈے اس کا ہی مانتے ہیں نا، آج ایک دن اپنا مان لیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، سورج چاند اور تارے تو ایسا نہیں کرتے۔ کتنے پیارے ہیں یہ، انسان سے ایسی ہی اطاعت مطلوب ہے، ایسا تمہیں اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ سیکھیں ہم آج سے یہ سبق اور غور و فکر کریں اس کے اوپر۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار سن لو، یہ بات سمجھ لو، کیا لہ الخلق، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، جو پیدا کرنا ہے، خلق کرنا ہے، تخلیق کرنا ہے، ہر ایک چیز کا وہ اس کے لیے، یعنی تخلیق ساری اس کی ہے، کریشن ساری اس کی ہے، سب کچھ اس نے کریٹ کیا ہے۔ والامر، اور حکم کرنا بھی اس کا، سمپل سی بات ہے نا بھائی، جس نے پیدا کیا اسی کا حکم چلے گا نا، اس کے سوا تو نہیں کسی کا حکم چل سکتا۔ آپ کہتے ہیں بھائی میں نے یہ چیز بنائی ہے، اب میں اس کو جیسے مرضی برتوں، ہم تو خیر کوئی چیز نہیں بھی بناتے، ہم کوئی چیز بازار سے خرید کے لے آئیں، تو اب میں جو مرضی کروں اس کے ساتھ، میں چاہے اس کو پھینکوں، چاہے توڑوں، چاہے ضائع کروں، تو چاہے رکھوں، میری چیز ہے، میں نے اپنے پیسوں سے لی ہے، کوئی مجھے منع تو نہیں کر سکتا، حالانکہ بنائی نہیں ہم نے، ابھی چار پیسے خرچے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو پیدا بھی کیا ان کو، کریشن اس کی ہے، پیدا کیا، پالا بڑھایا ان کو، پرورش کی ان کی، تو حکم تو اسی کا چلے گا نا پھر، اس میں بہت لاجیکل بات ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تخلیق ہے اور اس کا حکم چلے گا، تو ہمیں کیا بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں، جس زمین پہ رہتے ہیں، جس زندگی کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، جس جسم کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، یہ سب کس کی تخلیق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر بات بھی کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کی۔ ٹھیک ہے، آپ کسی ملک میں رہتے ہیں نا، تو قانون کس کا فالو کرتے ہیں؟ اب ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم یہاں کا قانون فالو کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں جی میں یہاں پہ رہتی ہوں لیکن آپ حکومت کو کہیں نہیں جی میں آپ کا قانون نہیں فالو کروں گی، وہ میری جو مرضی آئے گی نا وہ میں فالو کروں گی، تو وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ یہ مجھے آپ کی ریسٹرکشنز نہیں پسند ہے، مجھے آپ کے امیگریشن کے لا نہیں پسند، ٹھیک ہے میں باقی مان لوں گی لیکن یہ امیگریشن کے لا آپ کے بڑے سخت ہیں، میں نے نہیں ان کو ماننا، ایسے کہتی ہیں آپ؟ ہاں نہیں کہتے، مانتے ہیں ہم، وی ویل انڈرسٹینڈ کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں ہم نے اس کا قانون ماننا ہے، اس کی ٹریفک کا قانون ہو، اس کی امیگریشن کا قانون، سب ہم مانتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ جب اللہ کے حکم کی بات آ جاتی ہے، جس کی زمین پہ ہم چلتے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا جسم ہم استعمال کرتے ہیں، جس کی دیے ہوئے اعضاء ہم استعمال کرتے ہیں، جس کی دیوی سانس ہم لیتے ہیں، جس کی دیوی جان ہم استعمال کر رہے ہیں، جب اس کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بڑی ریسٹرکشنز ہیں، اس میں تو بڑی پابندیاں، مجھے تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے، میں تو نہیں یہ کر سکتی، تب صاف جواب دے دیتے ہیں۔ اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو پھر اس زمین کے اوپر نہیں رہ سکتے، اس آسمان کے نیچے نہیں رہ سکتے، یہ جان تو تمہاری اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کو واپس دے دو۔ جب تم مانتے ہو کہ یہ سب اللہ کا ہے نا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، میری جان اللہ کی، سب چیز اللہ کی، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جب مانتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی بھی ماننی پڑے گی۔ ہاں جو نہیں مانتے وہ الگ بات ہے، جو نہیں مانتے وہ تو کافر ہے نا، پھر ہم ان کو تو ہم وہ تو ان کا معاملہ ہی الگ ہے، لیکن آپ تو مانتے ہیں نا یہ سب اللہ کا، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی نہیں ماننی، جو مالک ہے اسی کی نہیں ماننی، یا یہ تو مان لوں گی مگر یہ والے کام نہ کہ میں نے پہننا کیا، یہ تو اب میری مرضی ہوگی نا، میں خوشی کے موقع پہ کیا کروں گی، یہ تو میری مرضی ہوگی نا، اس میں نہیں میں مانوں گی، یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ لیکن دیکھیں دنیا کے معاملے میں ہمیں کتنی اچھی طرح یہ بات سمجھ آتی ہے، اگر ہم نے اس ملک میں رہتے ہوئے اس کا قانون نہیں فالو کیا تو کیا ہوگا، ہم قانون کو توڑتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون توڑتے ہوئے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اگر آپ کسی ملک کا قانون توڑیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ اگر آپ کہہ دیں آج آپ لکھ کے ان کو اپلیکیشن دے دیں جی میں نہیں آپ کے ملک کے قانون مانتی، کیا کہلائیں گے آپ؟ باغی کہلائیں گے نا، جو نہیں کسی جگہ کا قانون مانتا وہ یہی کہلاتا ہے نا۔ تو جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا اور کہتا میں نہیں مانوں گی اس کو، وہ اللہ کا باغی ہوتا ہے۔ چاہے آپ اپنے آپ کو پھر کتنے بھی مسلم کہتے رہے نا، آپ مسلم نہیں ہیں، آپ باغی ہیں۔ ابھی یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں اس میں تو کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کا ہمیں کتنا احترام ہے، اور رب کے قوانین کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہماری نظر میں، اتنی بھی ورتھ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نظریں نیچی کر لو اور ہم کہیں گے نہیں جی مجھے یہاں پہ تو یہ میں نے سین ضرور دیکھنا، یہ تو میں نہیں سکپ کر سکتی، یہ تو چیز میں ضرور دیکھوں گی، کیا اتنی بھی ورتھ نہیں ہے اللہ کے قانون کی؟ تو جو پیدا کرنے والا ہے نا حکم اسی کا چلے گا، اب ہم نہیں کہہ سکتے لاجک نہیں ہے اس میں، اس نے نہیں ہے اس میں، فلاں نہیں ہے، بچے نہیں لاجک، بس تم یہ کہو کہ بھائی میرا پیدا کرنے والا وہ ہے، ظاہر ہے اسی کا حکم میرے اوپر چلنا، اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے، کون سی اتنی کمپلیکس بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ پھر اس کا ایک اور بھی مطلب ہے، دوسرا مطلب شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے اپنی تفسیر میں، کہ دیکھیں دو طرح کی تخلیقات ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو عالم ہیں سمجھ لیں، تخلیق کے، کریشن کے، اس کے دو ٹو ویز ہیں، ٹو ویز ٹو کریٹ سم تھنگ، ایک عالم الامر، ایک عالم الخلق، یہ دونوں ہے نا، الخلق اور الامر، تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ویز آف کریشن ہیں. ایک ہے الخلق، خلق میں کیا ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، جیسے آپ کو بتایا ستت ایام، یہ تخلیق ہے، خلق ہے نا، خلق السماوات والارض فی ستت ایام، یہ تخلیق، تخلیق میں ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، جیسے آپ بیج ہے آپ اس کو ڈالتے ہیں، درخت بننے میں ٹائم لگتا ہے، بچہ پیدا ہونے میں ٹائم لگتا ہے، 9 مہینے کا ٹائم اللہ نے رکھا. اور ایک اس کا یہ وے آف کریشن ہے، دوسرا اس کا وے آف کریشن کیا ہے، الامر. الامر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح من امری ربی، روح جو ہے اللہ کے امر سے ہے، یعنی کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، روح کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو وہ یہاں پہ کیا بتایا گیا، خلق بھی اسی کا ہے، جو یعنی سٹیپ بائی سٹیپ پیدا کرنا کسی چیز کو، کریٹ کرنا، وہ بھی اسی کا ہے، وہ بھی اسی نے کیا ہے. اور امر، امر کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، کن کہہ کے بھی جو تخلیق کی ہے وہ بھی اسی کی ہے، سب اسی کی تخلیق ہے، یہ سب دنیا کا جو کارخانہ ہے نا، یہ سب اس کی تخلیق ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالتا ہے، جو رب ہے نا، تمام جہان اس کی ملکیت ہے، تمام جہانوں کے انتظام وہ چلاتا ہے، تمام جہانوں میں جس جو جو چیزیں ہیں، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، حفاظت، ان کو بڑھانا، ان کو پالنا، ان کی نسل بڑھانا، ان کی ایوری تھنگ کو ٹیک کیئر کرنے والا وہ رب ہے. بڑا، بڑی خوبیوں والا ہے، بڑی خوبیوں والا ہے وہ، بڑا بابرکت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی نیکی پر اللہ کی حمد نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو سراہا، یہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بجائے کہنے کے تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بڑا بابرکت ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اللہ بڑا بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنایا، اس طرح یہ کہنے کی بجائے اپنے آپ کو سراہا، کسی بھی کام میں، کسی بھی نیکی میں اس کے اعمال غارت ہوئے. اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو بھی دے دیے، جیسے مثلا خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں ہوائیں کر دی ہیں، اس کے کنٹرول میں یہ کر دیا ہے، فلانے جو ہیں وہ لوگوں کی حاجتیں سننے کے لیے، فلانا اس چیز کے لیے، اللہ نے یہ اختیار اپنے بندوں کو دے دیے، اس نے اس کے ساتھ کفر کیا جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا، دین کے ساتھ کفر کیا، یہ کفر ہے. تو اللہ ہی ہے، یہ ساری خوبیوں والا وہ رب ہے، بھلائیاں اسی کی طرف سے ہیں، اس کی طرف سے جو بھلائیاں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد و حساب بھلائیوں والا اللہ رب العالمین. ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو. اب کہا گیا یہ ساری باتیں بتا کے، اب دل جھکتا ہے کہ نہیں اللہ کے آگے؟ جھکتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ وہ میرا رب، اس نے میرے لیے اتنا انتظام کیا، اس نے میرے رات اور دن کو چلایا، سورج چاند اور ستاروں کو میرے لیے مسخر کر دیا، میرے کام میں لگا دیا اس رب نے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ساری بھلائیاں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اور ادعو، تم پکارو اپنے رب کو. پکارنا کیا ہوتا ہے؟ ویسے بھی اللہ کا ذکر کرنا، اور ویسے پکار کیا ہوتی ہے؟ دعا. دعا کرو اپنے رب سے. کس طرح دعا کریں؟ اللہ تدرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ، اب چپکے چپکے. جب آپ کسی بہت آپ کا پیارا ہو، تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ سب کے سامنے اسے بات کریں، یا وہ آپ کو ون ٹو ون ٹائم دے اور آپ اس کے ساتھ اکیلے ہوں اور اس کے ساتھ چپکے چپکے باتیں کریں، کوئی اور نہ ہو بس، یہ دل چاہتا ہے، یا بس سارے ہجوم کے اندر بیٹھ کے تو اس کے ساتھ بات کریں، چپکے چپکے بات کرنے کا دل چاہتا ہے نا، کہ اکیلے ہوں میں، ہوں اور وہ ہو، اور بس تنہائی ہو اور کوئی اور نہ ہو، کوئی نہ ہماری باتیں سنیں، بس میں اس کو سناؤں. تو یہی ہے خفیہ، چپکے چپکے تنہائی کے وقت میں یا آہستہ سیکرٹلی اپنے رب کو پکارو، اس رب کو پکارو جو ہر چیز کا رب ہے. سارے تعارف کے بعد اب اس کو پکارنے کا حکم ہے. یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہیں نا ان کو بتا کے بتا دیا کہ جو مصیبت، جو حاجت تمہاری ہے، جو ضرورت تمہاری ہے، اس کے لیے اپنے رب کو ہی پکارو، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. دعا جو ہے نا عربی میں کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنے کے معنوں میں آتا ہے، کہ جب انسان کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو پکارنا، یہ دعا ہے. اور یاد کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو دونوں ہی ہیں، دونوں میں آپ نے، یعنی جب آپ نے ذکر کرنا ہے تو پھر اس میں بھی عاجزی ہو، اور وہ بھی چپکے چپکے ہو. اسی لیے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر جو ہے نا وہ خفی ذکر ہے، چھپا کے ذکر ہے بہترین ذکر. اور بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے، وہ بہترین ذکر ہے. ہم تو وہ بہترین رزق ہے، ہم تو سوچتے ہیں زیادہ رزق جو ہے وہ شاید وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن وہ جو آپ کے لیے بس کافی ہو جائے. تو خفیہ ذکر کرنا، خفیہ. اور اس میں آپ یہ سوچیں کہ جو ہمارے اسلاف ہوتے تھے نا، جیسے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مروی ہے کہ لوگ حافظ قرآن ہوتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے. لوگ بڑے بڑے فقیہ ہوتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا. لوگ لمبی لمبی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتے تھے اور مہمانوں تک کو نہیں پتہ چلتا تھا. آج تو ہم شہرت ہی دیتے رہتے نا ہر وقت، دین کے کام میں بھی بس شہرت چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں تک ان کے بس میں ہوتا تھا نا، اپنی کسی نیکی کو لوگوں پہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور پوری کوشش سے دعائیں بھی ایسے کرتے تھے جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہو، چیخ چلا کے نہیں. بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے اپنی دعا بہت بلند آواز میں کرنی شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پہ رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا غائب کو تو نہیں پکار رہے. جسے تم پکار رہے وہ تو بہت سننے والا ہے، بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے آپ کے، تو اس کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ یا اس طرح کر کے کئی لوگ نا ایسے جیسے چیخ رہے ہوتے ہیں اس طرح دعائیں کرتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں، تضرع کے ساتھ. ایک تو عاجزی ہو، لیکن دونوں میں، اب آپ ذکر کو بھی ذہن میں رکھیں اور دعا کو بھی ذہن میں رکھیں، دونوں کے لیے بتا رہی ہوں. ایک تو عاجزی ہو کہ آپ کی عاجزی کس میں، یعنی آپ کو بتایا فزیکلی بھی اور آپ کے دل میں بھی، یعنی آپ فزیکلی بھی ایسی ہو کہ آپ کی آواز بھی، آپ کا جسم بھی اس طرح ہو کہ کسی مالک کے سامنے جیسے ایک غلام کھڑا ہوا، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی باڈی، ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے نا، دیکھیں کہ ہماری زبان کی لینگویج، ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج سے پہچانی گئی یہ بات، تو باڈی لینگویج بھی آپ کی بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کے آگے عاجزی کر رہا ہے، یہ کسی بڑے کے آگے کھڑا ہوا ہے، ایسے نہیں اکڑ کے یا ایسے نہیں اس طرح سے وہ کر کے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، عاجزی. تو آواز میں بھی ہو، جسم میں بھی ہو، اسی طرح دماغ بھی، جو آپ کا دل بھی ہے نا، اس میں دل بھی جھکا ہوا ہونا چاہیے. اپنے آپ کو واقعی، یعنی دل کیسے جھکا ہوگا، اپنے دل میں آپ کو یہ احساس ہو کہ میں فقیر ہوں، میں اللہ کی محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں ضرورت مند ہوں، ایسے ہو. اور آہستہ آہستہ، نہ کوئی تکلف ہو کہ اس طرح سے بس، جیسے بعض دفعہ لوگ دعائیں کرتے ہیں نظموں کی شکل میں، مانگتا ہوں کیا، مانگتا ہوں پتہ نہیں کیا، کہ میرے ورڈس نہیں آ رہے، مگر اس طرح کی کوئی ٹیون مجھے ذہن میں آ رہی کہ الہی میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں. تو یہ نظم کی صورت ہے، ایک نظم کی صورت میں، یا تکلف کر کے، یا شعر کی صورت میں. ایسی کوئی دعا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا دل ہے نا وہ آپ کی دعا بنے، جو آپ کے دل میں احساسات ہیں وہ اپنے رب کے آگے رکھیں. جب آپ دل کے احساسات رکھیں گے تو پھر یہ کافی ہے، ملانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ رائم کرے اور اس کے ساتھ یہ ہو تو یہ. نہیں، آپ نے دیکھا نہیں زکریا علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نادا ربہ ندان خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو ندا کی نا، پکارا، تو بڑی خاموشی کے ساتھ، کیسے خفیہ طور پہ. اور دل میں کیا بات رکھی، ولم اکم بدعائے ربک دعائے کا ربی شقیہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی دل کے اندر یہ بھی ہو یقین ہو کہ اللہ تو میری ضرور سنے گا، ضرور تیرے میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے، اللہ تیرے بس میں تو ہر چیز ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کریں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں، اپنی حیثیت کو بھی یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی پاور کو بھی ذہن میں رکھیں، اس کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے پھر دعا کریں کہ میں کتنی چھوٹی ہوں اور وہ کتنا بڑا ہے، تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں پھر ہمیں دعا نہیں مانگنی آتی، دیکھیں دعا مانگنے کے لیے کوئی آپ کو سکھائے گا تھوڑی کہ یہ 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 اس طرح سے یہ پیٹرن ہے دعا کرنے کا، یہ اس طرح سے، جو کوئی پیارا ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کسی کو سکھانا پڑتا ہے، خود اکیلے تنہائی میں اپنے آپ کو بھی سوچیں اور اپنے رب کو بھی سوچیں، پھر جو آپ کے دل سے نکلے گی وہی آپ کی دعا ہے، وہی آپ کی دعا ہے، یہ اس کے اندر ہم ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کوئی دعا کرا دے، اچھا جی وہاں پہ فلان جگہ دعا ہو رہی ہے دوڑے جا رہے ہیں وہاں پہ، بھائی ٹھیک ہے وہ ایک ایک اجتماعی دعا کا الگ بات ہے، کبھی 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 ہو سکتی ہے، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو سکھانے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر ڈر ہے ریاکاری کا، اس کے بعد لوگ کہیں جی فلانے کی دعا بڑی اچھی ہے، جی آپ بڑی اچھی دعا کرتی، وہ اچھی دعا تو وہی ہے جو اللہ قبول کر لے، جو اس کو پسند آ جائے، یہ بس یہ الفاظ کر لینا ادھر سے ادھر لے آنا، یہ چیزیں بڑی لسٹ لمبی کر دینا، وہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اچھی دعا کا یا بری دعا کا، دعا وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے، دعا وہی ہے جس میں آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں ڈال دیں، وہ مالک کتنا بڑا ہے، یہ ہمیں کیا آتا نہیں کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہوئے، کس کے آگے بیٹھے ہوئے، کس کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہم نے سوچا کریں اس چیز کو ذہن میں لا کے پھر دعا کریں، اور یہ مجموعوں میں شاید نہ ہو سکے، یہ آپ تنہائی میں کر سکتے ہیں، اسی لیے تو رات کے وقت اٹھ کے دعا کرو نا، وہ دعا قبول ہوتی ہے، آپ تنہا ہیں، سب محبوب اپنے محبوب کے ساتھ ہیں، ہر محبت کرنے والا اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے پہلو میں ہے، اور آپ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ سارے محبوب اپنے محبوب کے ساتھ ہیں، اللہ اس وقت میں سب اس کو چھوڑ کے تیرے آگے کھڑی ہو گئی، نرم گرم بستر بھی چھوڑا میں نے تنہائی بھی اختیار کی تیری خاطر، ہر چیز کو بھول کے پیچھے کر کے تیرے آگے کھڑی ہوں، تو اخلاص اس میں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، تکلف نہیں ہونا چاہیے، چیخنا چلانا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب دعا کی یہاں پہ تو ایتھکس بتائے گئے ہیں نا، اسی طرح دعا کے اندر بہت زیادہ کوئی ایسی ڈیٹیل، جیسے بعض جگہ پہ آتا ہے کہ کسی نے دعا کی تو اس نے دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب، جنت میں جو محل ہیں اور جنت کی جو دائیں طرف کا سفید محل ہے اور اس میں جو عالی شان یہ چیزیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں، میں تجھ سے وہ دعا کرتا ہوں، تو ان کے والد نے ان کو منع کیا کہ نہیں ایسی دعا نہ کرو، یہ آتا ہے ابن کثیر میں، حضرت سعد نے یہ سنا اپنے بیٹے کی دعا میں، تو انہوں نے منع کیا کہ ایسی دعا نہ کرو جس میں ایسی ڈیٹیل ہو کہ فلانی جگہ میں یہ ہو اور جو ایسا ہو اور فلانی چیز ایسے، بلکہ کمپریہنسو دعائیں کرو، جیسے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت اور اس کی جنت کو سوال کرتا ہوں، جو عمل جنت سے قریب کرنے والے ہوں اللہ ان کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں، اور اللہ جو قول یا جو فعل جہنم کی طرف لے کر جائے اس سے پناہ مانگتی ہوں، اب ڈیٹیل نعمتوں کی، وہاں کا ریشم، وہاں کی یہ، وہاں کی وہ، اس طرح کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے بڑھنا یہی ہے، انسان اتنی ڈیٹیلز کے اندر چلا جائے، جہنم کی زنجیر سے بھی بچانا، اس کی توک سے بھی بچانا، اس کی اس سے بھی بچانا، اس کے اس سے بھی بچانا، اس طرح کی ڈیٹیلز میں نہیں جانے کی ضرورت، یہ ہے حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا، کیا آپ دیکھ لیں کائنات کی کوئی چیز زیادتی نہیں کر رہی، حد سے نہیں بڑھ رہی، جس حد میں اللہ نے اس کو رکھا نا، چاہے سورج ہے چاہے چاند ہے چاہے تارے، سب اپنی حد کے اندر رہ رہے ہیں. تو ہم بھی کسی چیز میں بھی زیادتی پسندیدہ نہیں ہیں. اسی طرح دعا میں بھی، یہ نہیں اس کا مطلب کہ دعا زیادہ نہیں مانگ سکتے، زیادہ مانگے مگر ایسی دعائیں مانگے جو کمپریہنسو ہوں، اور مسنون دعاؤں سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو اتنی کمپریہنسو ہے. اسی طرح جو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے کہ جو چیزیں ناممکن ہیں نا ان کو مانگنا شروع کر دینا، مثلا اللہ مجھے نبی بنا دے، یہ تو نہیں نا آپ دعا کر سکتے. اللہ مجھے چاند کے اوپر پہنچا دے، اللہ سورج کو میری گود میں لا کے رکھ دے، ابھی ایسی دعائیں جو ناممکنات میں، ایسی دعائیں مانگنا حد سے بڑھنا ہے. اسی طرح دعا کے اندر جو ہے نا جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بس ابھی ہو جائے، ابھی ہو جائے، ورنہ کیا ہے، ورنہ تو میں نے یہ نہیں کرنا، میں تو اب نماز ہی نہیں پڑھوں گی، میں تو بڑی دعائیں میں نے مانگ کے دیکھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کو ناپسندیدہ کہا ہے. اس میں انسان اس طرح سے جلد بازی چاہے کہ بس آج کے آج ہی ہونا چاہیے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس وقت کس کام کا ہونا آپ کے لیے بہتر ہے، یہ وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو یہ ساری چیزیں دعا کے بارے میں ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر یہ دیکھیں دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی مانگ رہا ہے اور آپ جو ہے نا اس کے پیچھے پیچھے بس، جیسے وہ حج عمرے پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، آگے آگے وہ معلم ان کا دعائیں مانگتا جاتا ہے، پیچھے وہ لوگ بس ویسے ویسے دہراتے جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی سمجھ ہے کہ کیا بول رہا ہے، نہ ان کو کوئی اس کے اندر ان کا دل ہے، نہ ان کا کوئی دھیان ہے اس کے اندر. یہ کیسی دعا ہے؟ میں آپ کو بتایا دعا وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. جتنی اس کے اندر عاجزی ہوگی اور جتنی آپ دل سے کریں گے نا، لاپرواہ بے پرواہ دل کی دعا اللہ نہیں سنتا. آپ چاہے آمین آمین جتنا مرضی پیچھے سے کہتے رہے نا، وہ آپ کی دعا نہیں ہے، وہ پھر اس کی دعا ہے، کیونکہ آپ کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کو ضرورت ہوتی، ضرورت مند کسی سے کس طرح مانگتا ہے بتائیں؟ آپ کو کسی چیز کی بہت ضرورت ہو، کسی انسان سے بھی آپ نے مانگنا ہو، کیسے مانگتے ہیں؟ پلیز گیو دس ٹو می، کین یو پلیز، ایسے کر کے مانگتے ہیں نا، اپنی ٹون ہی بدل جاتی ہے. جتنے زیادہ آپ ضرورت مند ہوتے ہیں اتنی آپ کی ٹون میں پتہ چلتا ہے کہ آپ ضرورت مند ہیں، آپ محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ انتم الفقراء، تم تو سارے ہی فقیر ہو، تم تو سارے ہی میرے محتاج ہو. ہر ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، پھر ہماری زبان سے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ایسے بس ایک رسمی طور پہ بس ایک اچھا جی یہ. تو اسی لیے پھر قبول ہی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم روز کہتے ہیں اے دن صراط المستقیم، کیوں نہیں صراط مستقیم مل رہا، کیوں نہیں مل رہا، پھر بھی چلا دے ہمیں، کیوں نہیں چل پا رہے. دعا کے اندر وہ ہے ہی نہیں کہ جیسے مجھے ضرورت ہے اللہ. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہم نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے، تو دعا ضرور سنی جائے گی. دعا کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ضرور سنی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، شرطیں بھی نہیں لگانی چاہیے دعا کے لیے کہ اللہ اگر تو نے مجھے یہ دیا تو پھر میں یہ کروں گی، اور اگر تو نے مجھے نہ دیا تو پھر میں یہ نہیں کروں گی اور وہ نہیں کروں گی. ایسی شرطیں دعا میں نہیں لگانی چاہیے. اسی طرح ذکر میں بھی، ذکر بھی آپ دیکھیں، اب اس چیز کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ذکر بھی آپ کو کیسا کرنا چاہیے. اب اس کے اندر بھی دیکھیں، چپکے چپکے جب ذکر کی بات ہے تو اب ہم تو کہ ایسی تسبیحاں پکڑتے ہیں لوگ بعض دفعہ، اتنی چمکیلی دھمکیلی کہ دور سے آتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے کہ تسبیح پہ پہلے نظر پڑ رہی ہے، بندے پہ بعد میں پڑتی. تو یہ کیا، یہ خفیہ ہے؟ اگر آپ نے تسبیح پکڑنی بھی ہے تو ایسے ہو کہ اس طرح سے لوگوں کی نظر نہ پڑے. بعض دفعہ بعض لوگ ہاتھ میں ایسی سی خوبصورت بھی ہوتی ہیں کہ وہ خفیہ نہیں رہتا ذکر. آپ اپنی سہولت کے لیے تسبیح اگر پکڑ کے کریں، اول تو ہاتھوں پہ ہی کرنا اچھا ہے، اس میں خفیہ بھی رہے گا. لیکن اگر آپ یاد دہانی کے لیے انسان پکڑ بھی لیتا تو ایسی تو نہ پکڑے. اللہ اکبر. تو عاجزی ذکر میں بھی عاجزی ہونی چاہیے. کس کو یاد کر رہے ہو؟ جب اس ہستی کا اندازہ ہوگا نا ذہن میں، خود ہی عاجزی آئے گی. ہستی کون ہے جس کو میں یاد کر رہی ہوں؟ وہی پھر اصل ذکر ہوتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، نہ تم زمین میں فساد کرو اس کی اصلاح کے بعد. اللہ نے زمین کو دیکھیں پیسفل جگہ بنایا، ٹھیک ہے، اس کے اندر فساد مت پھیلاؤ. تو اب فساد کون سا فساد ہوتا ہے؟ ایک تو ہے فزیکلی فساد کرنا، حصی فساد. حصی فساد میں کیا ہے؟ حصی فساد اتنی لمبی لسٹ ہے، اس میں بدمنی بھی ہے، اس میں توڑ پھوڑ بھی ہے، اس میں کسی چیزوں کا جلانا بھی ہے، اس میں کھیتوں کا اجاڑنا بھی ہے، اس میں درختوں کا کاٹنا بھی ہے، اس میں یہ بلڈنگوں کو آگ لگانا، ان کو نقصان دینا بھی ہے، اس میں قتل و غارت، لوٹ مار، یعنی جس سے بھی انسانوں کا نا امن چین تباہ ہو جائے وہ فساد ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی آپ کسی کے خاندانوں میں لگائی بجھائی کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں کہ یہ چین سے نہ بیٹھے، دو لوگوں کو لڑا رہے ہیں، یہ بھی فساد ہے. بے ایمانی، چور، بازاری، یہ چیزیں سے آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں کس قدر اس وقت فساد ہے، ہر طرف فساد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا. ایک فساد کے لفظ میں ہر چیز آ گئی ہے کہ دیکھے یہ فساد مت پھیلاؤ. اللہ کو فساد نہیں پسند، اللہ فساد کرنے والا سے محبت نہیں کرتا. فساد کیا ورڈ، اس ورڈ کا معنی کیا؟ خرابی پیدا کرنا. خرابی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم خرابی پیدا کرو. کیا تو اب کس قدر فساد ہو رہا ہے دنیا میں، یعنی کہیں چین نہیں. خاص طور پہ جہاں پہ مسلمان ہیں نا، وہاں پہ تو بالکل چین نہیں. کبھی تو فرقہ واریت کر کے اس کے اندر فساد فساد اس کی وجہ سے اتنا پھیلاتے ہیں. کبھی یہ ہے کہ اب ہم نہیں چین سے، تو جو جن ملکوں میں مسلمان نہیں رہتے ہم وہاں پہ جا کے اب دہشت گردی کریں گے کہ ان کو بھی نہ چین سے رہنے دیں. یہ بھی تو فساد ہے دہشت گردی کرنا، کہ لوگوں کو چین سے رہنے ہی نہیں دینا، ان کو کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے وہاں پہ کیاؤس، ایک بدمنی، اور کبھی اس چیز کو تباہ کر دیں گے، کبھی وہ پل اڑا دیں گے، کبھی فلانی چیز کو کر دیں گے، کبھی کسی یہ بلڈنگ گرا دینا، کہ فساد پھیلے. یہ فساد ہے، تو زمین میں کیوں فساد پھیلاتے ہو؟ کسی کا کفر پہ ہونا ہمیں یہ نہیں اجازت دیتا کہ ہم فساد کرنا شروع کر دیں. اس کو تبلیغ کرو، بتاؤ نہیں مانتا، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اسی لیے تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا کہ وہاں پہ جسٹس ہوگا، وہاں پہ فیصلے ہو جائیں گے سارے، پھر جس کا جو انجام ہوگا وہ اللہ اور وہ بندے کا معاملہ. آپ فساد کر رہے ہیں، کہیں پہ آگے لگا رہے ہیں، کبھی بھی بم پھاڑ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، یہ فساد ہے. اپنے ملکوں میں مسجدوں میں بم پھاڑ رہے ہیں، یہ فساد ہے. تو اسی طرح جس نے جہالت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جہالت کی پکار پکاری اس کا ٹھکانہ جہنم میں، خواہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے. جہالت کی پکار کیا ہے؟ کبھی نسل کی بنیاد پہ، کبھی رنگ کی، کبھی زبان کی، کبھی فرقوں کی، اس بیس کے اوپر آگ لگانا، جی ہم تو اس نسل سے ہیں، ہم تو اس رنگ کے، ہماری تو زبان یہ ہے، پنجابیوں نے یہ کھا لیا، سندھیوں نے وہ کر لیا، ان کو زیادہ مل جاتا ہے، ہمارے صوبے کو کم مل رہا ہے، یہ فساد ہے. یا ویسے کہو کہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، لیکن کیوں فساد پھیلاتے ہو؟ اس بیس کے اوپر لڑائیاں کرنا، اس بیس کے اوپر آگ لگانا. مسلمان ایک یونٹ ہے، ایک جسم ہے، اس کو پارا پارا کر دینا، اس کو توڑنا. فرمایا جہالت کی پکار بھی جس نے پکاری نا، کہ یہ ہم اس نسل سے ہیں، جی ہم اس رنگ کے ہیں، جی ہم یہ ہیں، کوئی اپنے آپ کو کراچی والا کہنے پہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو پنجابی کہنے پہ فخر کرتا ہے، اس کے بیس کے اوپر اتنے پھول کے کپا ہو جاتے ہیں، اتنے پھولے نہیں سماتے کہ جیسے ہم پتنی کیا چیز بن گئے. وہ تمہیں نہیں پتا، ان اکرامکم عند اللہ ادقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے، وہ تقویٰ دیکھے گا، وہ تمہارے رنگ اور تمہاری زبانیں نہیں دیکھ رہا. حضرت بلال کی کیا رنگ تھا، ان کا خاندان کیا تھا، مجھے بتائیں. وہ پنجابی تھے، سندھی تھے، کیا تھے وہ، پاکستانی تھے، انڈین مسلم تھے، کیا تھے؟ آج ہمارے حال کیا ہو گئے؟ جو وہ جہاں کا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، باقی تو سارے نیچے ہیں میرے سے. اسی طرح فرقوں کے معاملے میں فرقہ پرستی اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ یعنی بجائے اس کے کہ اس نفرتوں کو ختم کیا جائے، آپس کے اندر سے سوچا جائے کہ ہم ایک قرآن، ایک کعبہ، ہمارا ایک خدا، ایک رسول ہے، وہ اس چیز کے اوپر لڑ لڑ کے فساد ہی فساد پھیلا رہے ہیں زمین میں. ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان سے آگ لگاتے ہیں، اپنے اپنے نام رکھ لیے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، کوئی سنی ہے تو کوئی وہابی ہے تو کوئی شیعہ ہے تو کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے, اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ سب سے برا ہے, وہ تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں, مسلمان ہی تو ہم ہیں. یہ فساد ہیں, خدا کے لیے یہ سمجھیں, اگر آپ کا کسی سے اختلاف بھی ہے تو فساد مت کرو. اختلاف کو ٹھیک ہے, اختلاف صحابہ تک میں ہوئے تھے, صحابہ میں بھی اختلاف ہو جاتے تھے رائے کے, لیکن وہ تو نہیں ایسے کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی گردنیں پکڑنے, ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے شروع کر دیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کریں, ایک دوسرے کو گندا کرنا شروع کر دیں, ان کی برائیاں پھیلانا شروع کر دیں, ایسے تو نہیں کرتے تھے. اختلاف ہے ٹھیک ہے بھائی, ہم اپنی صحیح بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, یہ صحیح بات ہے, دوسرے کو کنونس بھی کرنے کی کوشش کریں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب مسلمان ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تم ہاتھ اوپر باندھتے ہو یا ناف کے نیچے باندھتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں, ہری پگڑی پہنتے ہو کہ کالی پہنتے ہو کہ پہنتے ہی نہیں ہو, اسے کیا ہے؟ یہ نہیں تم سے قبر میں پوچھا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا کہ تم واقعی اللہ تعالی کے کتنے تقویٰ کو دل میں رکھتے تھے. یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس فرقے سے تھے, تمہارے اندر کتنا خوف خدا تھا. تو زمین کو رہنے کے قابل رہنے دو کہ لوگ اس میں امن سے رہ سکیں, فتنے نہ پھیلاؤ یہاں پہ, یہاں پہ شوشے نہ چھوڑو, وہ باتیں نہ کرو جس سے لڑائی کی آگ لگ جائے, بھڑکیں لوگ. یہ ایک آیت پہ ہم قرآن کی عمل کر لیں نا تو یہ فساد ختم ہو جائے. تعمیر کنسٹرکٹیو کام کرنے میں نا بڑا ٹائم لگتا ہے, فساد کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا. دیکھیے ایک بلڈنگ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے نا, آگ لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے, ایک منٹ. تو اصلاح کے کام بڑے آہستہ آہستہ ہوتے ہیں, اصلاح کے کام کرو. اصلاح ہے امن و امان, فساد مت پھیلاؤ. ہم اپنی زندگیوں میں, ہم چھوڑیں دوسروں کو انہوں نے نہیں پڑھا نہیں پڑھا, ہم کم از کم اپنی زندگیوں میں فساد نہ پھیلائیں, نہ کسی کی فیملی میں پھیلائیں. میاں بیوی اگر آپس میں مل کے رہ رہے ہیں تو اب ہمیں فساد کی ہمارے اندر آگ لگ جاتی ہے, یہ کیوں میرے بھائی کا بھی کیوں آرام سے رہ رہے ہیں, میں ان کے اندر کچھ لگاؤں. بہو بیٹا کیوں چین سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اندر کچھ, یہ کیوں نہیں آپس میں لڑ پڑتے. اگر لوگ آرام سے رہ رہے ہیں نا تو ان کو رہنے دیں, ان کے درمیان گروپ بندیاں. یہ جو پولیٹکس ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں فلانی جگہ میں پولیٹکس بہت ہے, فلانی مسجد میں بہت ہے, فلانے ادارے میں بہت ہے. پولیٹکس کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی فساد ہے نا, گروپ گروپ بنا کے بیٹھ جانا, بس ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہے, اس کی اس سے لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن و امان ہے نا, امن و امان سے رہو, زمین کے نظام کو ایسے ہی رہنے دو جیسے اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھتے ہیں یہ آسمانوں میں کتنا فساد ہے بتائیں, کوئی نظر آتا ہے آپ کو فساد؟ وہ سورج چاند سے لڑ رہا ہو, ستارے ایک دوسرے کے پر بمباری کر رہے ہوں, کوئی نظر آتا ہے؟ وہ انسان تم اتنے سے ہو, تم نے کتنا فساد مچایا ہے زمین پہ, اتنا سا انسان ہے کوئی. یعنی آپ بتائیں کون سی چیز چھوڑ دی, شیطان اسی کتنا پیچھے ہمارے کام کرتا ہے اسی سے دیکھ لینا, کوئی چیز نہیں چھوڑی. کہیں پہ اگر رنگ کا ڈفرینس ہے تو وہاں پہ وہ فساد کرا دے گا, کہیں مذہب کا ڈفرینس ہے تو وہاں پہ فساد کرا دے گا, کہیں زبان کا ڈفرینس ہے تو وہاں پہ یہ اس چیز کے اوپر فساد ہو رہا ہے, زبانوں کے الگ ہونے کے اوپر ان کو نکال نکال کے مار رہے ہیں, کہیں فرقوں کا فرق ہے تو اس کے اوپر مار کٹائی شروع ہو رہی بھی ہے, بھی ایک دوسرے کو قتل و غارت ہے, خون بہا رہے ہیں اس چیز کے اوپر. کتنے فساد ہم پھیلا رہے ہیں دنیا کے اندر, اور مسلمان جن کی کتاب میں لکھا ہوا لا تفسدوا فی الارض, وہ دیکھو فساد پھیلانے میں کتنے آگے. اپنے مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے صرف اس لیے کہ تمہارا فرقہ کیوں دوسرا. اللہ اکبر, اس کے بعد تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہیں پہ میں بات کو ختم کر دوں, اس لیے یہ ایک آیت اتنی کافی ہے کہ ہماری زندگیاں امن اور چین کا گہوارہ بن جائے اگر ہم اس ایک آیت پہ عمل کریں. ایوری فیز آف لائف میں ڈونٹ بی لائک اے فسادی, کیونکہ ایک انسان کی ذات ہوتی ہے نا, اس سے فساد کتنا پھیلتا ہے. ادھر گوسپس ہو رہی ہیں, ادھر اٹھایا فون اس کو کر دیا, ادھر آگ لگا دی اس کو بھی چڑھا دیا ذرا, اس کو بڑھا دیا ذرا, ادھر کی تعریف کر دی اس کو, ادھر اس کو ادھر وہ کر دیا, اس کے اندر آگ لگا دی, ان دونوں کو آپس کے اندر لڑا دیا, گروپس بن گئے, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو لڑنے کا, کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر کہ ہاں لڑائی کیا کرو, اور یہ لڑائی بڑی اچھی چیز ہے, یہ فساد شیطان کراتا ہے. ہاں جنگ کا جہاں پہ ہے جنگ کا میدان ہوگا اور اس کے بھی پوری پروٹوکول ہے کس طرح ہوگا, کیسے جنگ ہوگی, کن حالات میں ہوگی, وہ سارا ایک پورا پروسیس ہے. ایسے نہیں ہے کوئی بھی اٹھائے وہ بم باندھ کے کدھر بھی وہ ہے اور خود کچھ حملے ہو رہے ہیں کہیں اور کہیں کچھ. اور یہ کون سا آپ کو قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے کیا جائے؟ تو فساد مت کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. دوسرا فساد کون سا ہے؟ اب دوسرے فساد کی طرف آتے ہیں. مانوی فساد, یعنی یہ بھی فساد ہے کہ دنیا کے اندر شرک ہو. تو شرک مت کرو, اس سے دنیا کا نظام خراب ہوتا ہے. یہ جو نظام جو اللہ تعالیٰ نے قواعد ضوابط شریعت دی ہے اس کو امپلیمنٹ کرو, فساد مت کرو. یعنی فساد پھر یہ ہوگا کہ ایک طرف اللہ کا قانون ہے, دوسری طرف انسان اپنی چھوٹی سی عقل سے لے کے اپنا اور ہی قانون بنا رہا ہے, یہ پھر فساد ہوگا. وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اللہ کو پکارو, پکارو اس کو, اس کو کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. خَوْفًا وَطَمَعًا, خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی. دو چیزوں کو کہا گیا کہ جب اللہ کو پکارو تو تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے. پہلے بھی آپ کو بتایا کیا, تضرع اور خفیہ, ٹھیک ہے. اب دو اور اصول بتا دیے گئے کہ دو چیزیں, خوف بھی اور تمام یعنی امید بھی ہو. یعنی خوف کس چیز کا ہو؟ ڈر اس چیز کا ہو, خوف اس چیز کا ہو, اللہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ خوف اتنا زیادہ بڑھ جائے, اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ آپ کسی کام کے قابل ہی نہ رہیں, ایسا بھی نہ ہو. خوف وہ اچھا ہے جو آپ کو عمل پہ ابھارتا ہے کہ ہے قیامت کا دن ہے میں کیا کروں گی اس پہ, تو اب آج میں عمل کر لوں, یہ خوف اچھا ہے. اور وہ خوف جو آپ کو مایوس کر دے کہ اب تو میرا کچھ بن ہی نہیں سکتا, کیا فائدہ کچھ کرنے کا, اس دن تو جب ساروں کو اتنا سخت حساب ہوگا تو میں نے تو بچنا ہی نہیں, چھوڑو میں پھر کچھ بھی نہیں کرتی, یہ خوف برا ہے. اور تما کیا ہے, امید کیا ہے, کہ اے اللہ میں تو بہت نالائق ہوں, میرے تو کام کسی قابل نہیں ہے, لیکن اللہ تو جو ہے تو بہت بخشنے والا ہے, تو بہت مہربان ہے, یہ امید ہے اللہ سے. نہ امید چھوڑنی ہے اور نہ خوف کو چھوڑنا, یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, مگر کبھی ایک چیز آگے ہوگی کبھی دوسری. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان جب چلتا ہے نا, اس کا کبھی رائٹ فٹ آگے ہوتا ہے کبھی لیفٹ, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, اسی سے آپ چلتے ہیں نا. اسی طرح ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. کبھی خوف آپ کے اوپر, آپ اوور ویلم وتھ خوف ہوں گے, اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ بس بچنا ہی نہیں ہے. کبھی امید دل کے اندر اتنی ہو جاتی ہے کہ اللہ تو اتنا بخشنے والا ہے, اتنا بخشنے والا ہے, تیری رحمت تیرے غضب کے اوپر غالب ہے, تو اے اللہ تیرے سے تو میں اچھی امید رکھتی ہوں. تو وہ ہے امید, یہ بھی ہونی چاہیے, کبھی یہ چیز آپ کے دل کے اوپر زیادہ حاوی ہوگی, ٹھیک ہے. تو دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں پانی چاہیے یا کھانا چاہیے, کھانا بھی چاہیے اور پانی بھی چاہیے, دونوں چیزیں ہی چاہیے, دونوں ہی برابر ہیں. کبھی آپ کو بھوک زیادہ ہوتی ہے, کبھی پیاس زیادہ ہوتی ہے, کبھی پانی کی ضرورت زیادہ ہے, کبھی کھانے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, کبھی انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو خوف اس کے لیے علاج ہوتا ہے, اس کی دوائی ہوتی ہے. خوف چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی نافرمانی کے اوپر لگا ہوتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب نا امید ہونے لگتا ہے نا تو امید چاہیے ہوتی ہے. جیسے ایک دفعہ مجھے کسی کال آئی, اس نے کہا میں اتنی خوف زدہ ہوں, میں اتنی خوف زدہ ہوں, میں کچھ کر نہیں پا رہی, میں یعنی وہ اتنی زیادہ مغلوب ہو گئی تھی نا خوف سے کہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا تھا, تو تب امید کی ضرورت ہے. دیکھیں جب ڈاکٹر جیسی آپ کی بیماری ہوتی ہے ویسی دوا دیتا ہے, تو کسی لوگوں کو زیادہ اس چیز کی ڈوز دینی پڑتی ہے خوف کی, کئی لوگوں کو امید کی ڈوز دینی پڑتی ہے. یہ علاج ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ طرح سے ہوں گے, لیکن یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر کبھی ناراض نہیں ہوگا جس میں خوف ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم, میں بندے پہ دو خوف کبھی جمع نہیں کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا. اگر دنیا میں وہ مجھ سے بے خوف رہا تو میں قیامت میں اس کو ڈراؤں گا, اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے ڈرا تو میں قیامت میں اس کو امن دوں گا, بے خوف کر دوں گا قیامت میں اس کو. لیکن اکثر ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ خوف کو زیادہ پسند نہیں کرتے لوگ, کہتے ہیں نہیں نہیں ڈرانے والی باتیں نہ کرو, بس وہ بے فکر رہنا چاہتے نا, اگر کوئی ڈر آ گیا تو فکر پڑ جائے گی. اب فکر تو ان کو اچھی نہیں لگتی کہ اس کی بھی ہم فکر کریں. اس طرف سے تو آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے خوف زدہ نہیں ہونا چاہتے. نہیں, ہمیں نہ کسی کوئی ایسی ڈرنے والی باتیں نہ مننا ہے. اب انہوں کا تو کام ہی یہی ہے, مولویوں نے بس ایک ہی ڈراوے بھی لگایا ہوتا ہے. بھائی ڈر بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, رضی اللہ عنہ ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ, اللہ اسے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے, یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا. سورہ بینہ میں ہے نا, یہ اپنے ڈر اپنے رب سے ڈرنے والے کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, ہے نا, وہ جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو پھر کیوں نہیں ڈرنا چاہتے, ڈر سے بھاگتے ہیں, کہ ڈر والی بات بھی نہیں سننا چاہتے. کیا آپ حضرت عمر کا کال ہے نا کہ اگر آواز دی جائے کہ ایک آدمی کے سوا سب جنت میں چلے جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی نہ ہوں. اتنا ان کو خوف تھا, حالانکہ کیا ان کا مقام ہے دیکھیں. اور اگر آواز دی جائے ایک آدمی کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں گے تو مجھے امید ہے شاید وہ ایک آدمی میں ہوں جو بچ گیا ہوں. اس طرح سے خوف بھی ہونا چاہیے, امید بھی ہونی چاہیے, دونوں چیزیں ہوں. تو خوف رکھیں اپنے اندر, اور ایسا خوف رکھیں جو آپ کو عمل میں آگے بڑھائے. لیکن ہم جو سلف صالحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی نا آپ کے اوپر خوف زیادہ غالب رہنا چاہیے, لیکن موت کے وقت نا امید کا غلبہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ خوف کے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. خوف تو اس لیے ہونا تھا کہ عمل آپ سے کراتا. اب جب اس وقت تو اب عمل کا وقت ختم ہو گیا, اب تو جان نکلنے کا ٹائم ہے, تو اب اس وقت اللہ سے اچھی امید رکھو, اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھو. اس وقت امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں نیکی کر کے بھی خوف زدہ رہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں, بہت پھولے سمانے کی ضرورت نہیں ہے, خوف رکھیں یہ. اب یہ رہا یہ سوال, ہمارے اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تو خوف زدہ ہوتے ہیں, پھر دوبارہ ہم نڈر ہو جاتے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو اس میں بار بار سنتے رہے نا, کیونکہ دل کی بھی تو ایک حالت نہیں رہتی, دل کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے, اسی لیے تو مسلسل قرآن سے تعلق کی ضرورت ہے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عام کہیں ابھی ہم نے درس سنا بڑا ہمارا دل ڈر گیا اور ابھی اٹھے تو وہاں پہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ اس کا مطلب کوئی خوف نہیں ہے. خوف سے مطلب ہے کہ ایک ہر وقت آپ کو فکر رہنی چاہیے, ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہیں, اپنا حساب کرتے رہیں. ٹھیک ہے, تو خوف کا مقصد ہی یہ ہے نا کہ ہم سیدھے رہیں. جب خوف ہوتا ہے کہ ہائے کہیں پولیس نہ آ جائے, کہیں پولیس نہ پکڑ لے, تو آپ تبھی ڈرائیو کیئرفلی کرتے ہیں اور اس پہ سپیڈ جو لمٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو خوف ہے. خوف انسان کو سیدھا چلاتا ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو خوف خدا رکھتے ہیں, تاکہ آپ کے اندر بھی آئے. اور ہر دن نہ کوشش کریں کہ اپنے دل کو ٹٹولیں, دل اپنے دل کا جائزہ لیں, اللہ سے باتیں کریں, روئیں اس کے آگے. کچھ وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے دل میں خوف خدا آئے اور اللہ سے اچھی امید بھی آئے. اور دعا کرتے وقت بھی یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, خوف بھی اور امید بھی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ احسان کرنے والوں کے قریب ہے. کن کے قریب ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی قریب جگہ دے دینا. تو اللہ کی رحمت کن کے قریب ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں محسن بننا پڑے گا. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو حق سے زیادہ دے دے. کسی کا حق بھی نہیں ہے پھر بھی آپ نے اس سے زیادہ دے دیا, ہم تو کس کو دیتے ہیں؟ جس سے ہم نے کچھ لینا ہو یا جو ہم پہ کوئی احسان کر چکا ہو, بس ہم اس کو دیتے ہیں, اس کے ساتھ بھلا کرتے ہیں, باقی کسی ساتھ نہیں کرتے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر کام حسن کے ساتھ کرے, خوبصورتی کے ساتھ. اس نے نماز بھی پڑھی تو بہترین, اس کا روزہ بھی ہے تو احسان کے لیول پہ بیسٹ بیسٹ لیول کا. یہ ہر ایک چیز کے گریڈز ہوتے ہیں نا, اے بی سی, سی والا بھی پاس ہے, بی والا بھی پاس ہے، لیکن کیا بات ہے اے پلس والے کی، یہ تو ٹاپر ہے نا۔ محسن وہی ہوتا ہے، اے پلس والا۔ اب ہر ایک کام میں ہم بی اور سی پہ رہے، ہو تو گیا، کر تو لیا میں نے، اس میں کون سی، میں نے کون سا چھوڑا ہے اس کو؟ نہیں چھوڑا نہیں آپ نے، لیکن اے پلس لیول کا نہیں کیا۔ ہر ایک چیز میں ایسے کام کو کرنا جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کام کی کوالٹی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ وہ ہے محسن۔ اس کو بننے کے لیے نا، محسن بننے کے لیے کنٹینیوس اسٹرگل چاہیے۔ ایک دن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں اچھا اللہ کی رحمت قریب ہے، محسنین سے آپ اٹھتے ہی محسن بن چکے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ کنٹینیوسلی آپ کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہوگا، جب کوئی کام کرنے لگے اس وقت ریمائنڈ کرانا ہوگا، میں نے احسان کے لیول پہ کرنا، میں نے اتنا بہترین کرنا ہے۔ ہم دیکھیں آپ دین کے کئی کام ہیں، مثلاً کلاس کا کام ہوگا، ٹیسٹ آپ دے رہے ہیں، اگزامپل ایک ہے، ٹیسٹ دے رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے پاسنگ مارکس تو آ گئے، لیکن ایک ہے محنت کر کے اتنے اچھے طریقے سے دینا، اچھے طریقے سے کرنا، ٹائم پہ کرنا، اچھی لکھائی کے ساتھ کرنا، ہر چیز پراپر کرنا، وہ احسان کا لیول۔ اور بھی کئی کام ہیں، کلاس کے کام ہو، دین کے کام ہو، جس میں بھی کریں بہترین کریں، سر سے اتارنے والا کام نہ کریں۔ کام تو دیکھیں وہ بھی ہو جاتا ہے جو سر سے اتارنے والا ہوتا ہے، آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں، ایک سر سے اتارنے والی ہے، بس وہ تو گئی ہے نا، اور ایک دل لگا کے کرتی ہیں، شوق سے کرتی ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہر عمل میں ہی ہے، ہم مارے باندھے کا ہائے مصیبتوں سے بس کر لیا، بس سر سے اتارا، بس ہو تو گیا نا، وہ پھر وہ احسان والا لیول نہیں آتا اس میں۔ تو کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی آپ کے اوپر دیکھ رہا ہے آپ کو یا نہیں دیکھ رہا، جب کوئی کام اللہ کے لیے کرنا ہے نا، تو اللہ کی خاطر احسان کے لیول پہ کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی دیکھ رہا ہو، اب میرے سے کوئی پوچھے گا تبھی میں اٹھوں گی اور کچھ کام کروں گی، یا تبھی میں اچھا کروں گی کیونکہ انہوں نے پوچھنا ہے، ٹیچر نے پوچھنا ہے، فلانے نے دیکھنا ہے، فلانے نے پوچھنا ہے، نہیں، میں نے اللہ کے لیے جب کرنا ہے تو پھر اس کو دکھانا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھے نہیں دیکھے، وہ تو چیک کر رہا ہے نا۔